الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے اور اس فرض کرنے کا ایک مقصد بتایا. وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تقویٰ ہے کیا. ہم صبح کو اٹھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں, تو آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کیا گول اور کیا ایم اچیو کرنا ہے؟ تو وہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ تقویٰ ہے گول تمہارا. جس چیز کے لیے ساری ایفرٹ ہے, ساری محنت ہے, ساری تگ و دو ہے, وہ تقویٰ ہے. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے تقویٰ ہوتا کیا ہے, ہم کس چیز کو اچیو کرنے کی سٹرگل اور ٹرائیو کر رہے ہیں. تو تقویٰ کے کئی میننگز کیے جاتے ہیں. اس کا میننگ ڈرنا بھی ہے, اس کا میننگ گناہوں سے بچنا بھی ہے, لیکن سمجھنے کے لیے صرف اتنا سمجھ لیں کہ اس کے ذریعے سے جو چیز اچیو کرنی ہے وہ گناہ سے بچنا ہے. یعنی کوئی پوچھے تقویٰ کیا ہے, تو گناہ سے بچنا. تو اللہ رب العزت ہمیں پوری اس پریکٹس سے گزار رہے ہیں کہ ہم گناہ سے بچنے والے بن جائیں, ہم گناہ نہ کریں. اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا ایک سیٹ اپ بنا دیا جائے, ایک ماہ مبارک متعین کیا جائے, روزے فرض کر دیے جائیں, اور کہہ دیا جائے کہ اس کا ایک گول ہے, اور وہ ہے کہ تم گناہ نہ کیا کرو. ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس طرح فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. کیوں؟ وہی ریزن, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. انسانیت کی پیدائش, دوسرے لفظوں میں ہمارا زندگی کا گول, زندگی کا ایم اینڈ آبجیکٹو بتا دیا کہ وہ تقویٰ ہے. گناہوں سے بچنا ہے تمہارا گول زندگی کا. ہم صبح اٹھتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, ساری ایک زندگی کا, ایک ہمارے زندہ رہنے کا ایک پورا پروسیجر ہے, لیکن ہم ایسا نہ ہو کہ اپنے گول کو بھول جائیں. وہ ہے تقویٰ, گناہوں سے بچنا. اب وہ اتنا اہم تھا کہ اللہ رب العزت نے پھر ایک ماہ مبارک اس کے لیے متعین کیا کہ تمہارے لیے آسان ہو جائے اس تقویٰ کا حصول, اس گناہوں سے بچنے کا حصول. تو ہمیں اس زندگی کی مقصد کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہی ایک پوری ایفرٹ ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے گناہ ہوتا کیا ہے. گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں. جس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اس چیز کو کہتے ہیں یہ گناہ ہے, کہ یہ ایسا ایکٹ ہے, ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اب ایک مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اس چیز سے, اس عمل سے, اس ڈیڈ سے, اس ایکٹ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, تو اس کو تو رونگ پہ کھڑے ہو جانا چاہیے, اس کو تو پریشان ہو جانا چاہیے. اس کو تو اس کی راتوں کی نیند اس کی مشکل ہو جانی چاہیے کہ میں سے گناہ ہو گیا، میرے جو رب کائنات ہے، رب العزت ہے، جو صبح سے شام تک رات تک مجھے پالتا ہے، ساری زندگی مجھے روٹی کھلاتا ہے، ہر چیز مجھے دیتا ہے، میں نے اس کو ناراض کر لیا، میں نے گناہ کر دیا. یہ ہے تقویٰ. انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سارے انسان ہیں اور انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. اصل چیز جو مطلوب ہے وہ یہ کہ انسان گناہ سے ڈرے، جان کے نہ کرے، پلاننگ سے نہ کرے، سوچ سمجھ کے نہ کرے. ہاں اگر کبھی ہو جائے تو اللہ کے سامنے فوراً جھک جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ رب العزت ایک قوم پیدا کرے گا جو کہ گناہ کرے گی اور پھر اللہ سے معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہ معاف کرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف گناہوں پہ پشیمان ہونے کو پسند کرتے ہیں. پھر کیا چیز ناپسند کرتے ہیں؟ ناپسند اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ گناہ پہ جرت کرنا، دلیری دکھانا، بہادر ہونا، بولڈ بننا کہ کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا، کیا اس میں کیا بات ہے. تو یہ چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو اس چیز کی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ایک فیلنگ پیدا ہو جائے کہ میں گناہوں میں اپنی زندگی کے گناہوں کی ایک لسٹ کروں، بناؤں، پوائنٹ آؤٹ کروں کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اور اس ہر ایک کو اپنی زندگی سے نکالوں، ایفرٹ کروں، سوچوں. اب اس ایفرٹ کو، گناہوں سے پاک زندگی حاصل کرنے کو ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے قرآن و حدیث میں، جس کو کہتے ہیں تزکیہ، پیوریفیکیشن. انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، پیوریفائی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. ابھی جو شروع میں آیت مبارکہ کا ذکر کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی، جس میں کیا اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو مبعوث فرمایا جائے، آپ کو بھیجا جائے. اب ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ جس نبی کی بھیجے جانے کی دعا ہے، ان کی کوالٹیز کیا ذکر کی جا رہی ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. پہلی یہ کہ وہ قرآن پاک آیتوں کی تلاوت کرے، اے اللہ آپ کی طرف سے آیتیں آئیں، ان کی تلاوت کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم. تو کتاب کو ایکسپلین کرے، قرآن پاک کو، اور اس کو ایلیبریٹ کرے اپنی حدیث سے، اپنی سنت سے. اور چوتھی چیز فرمائی، وہ یزکیہم، کہ تزکیہ کرے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ پہلی تین چیزیں، قرآن پاک کی تلاوت ورڈز اور یعلمہم الکتاب والحکمہ میننگز آ جاتے ہیں. تو چوتھی چیز بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ وہ تزکیہ بھی کرے لوگوں کو، پیوریفائی کرے. تو ورڈز اور میننگز کا حاصل ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان ورڈز اور میننگز کو میں اپنے اندر ایسے اتاروں کہ وہ میرے ایکٹس کے ذریعے سے شو ہوں، ظاہر ہوں. یہ مقصود ہے، یہ ایفرٹ جو ہے یہ تزکیہ کی ایفرٹ کہلاتی ہے، کہ انسان اپنے اندر سے گناہوں کے میل کو نکالے، اور جب گناہ نکلیں گے تو نیکی اور قرآن کا نور آئے گا، اور وہ نور چمکے گا میرے ایکٹ سے، میرے ڈیڈ سے، میرے عملوں سے، اور وہ ظاہر ہوگا. اور یہی چیز اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمائی کہ وذروا ظاہر الاسم و باطنہ، کہ چھوڑ دو، حکم ہے، چھوڑ دو ظاہر کے گناہ بھی، باطن کے گناہ بھی، ظاہر کے گناہ بھی اور باطن کے گناہ بھی. تو علماء نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے شریعت کے یہ دو پہلو ہیں، ایک ظاہر کا ایک باطن کا. ظاہر کا کیا؟ فار ایگزامپل ہم نے نماز پڑھی، اب اس نماز کا ایک ظاہر تھا، قیام، رکوع، سجدہ، یہ سارا ظاہر ہے کہ دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے، اپرنٹلی ہر بندہ دیکھ سکتا ہے یہ قیام میں ہے، یہ رکوع میں، سجدے میں، یہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن ایک اس کا باطن ہے، اور وہ کیا ہے کہ نماز کے اندر اللہ کی یاد ہو. اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اب ایک انسان کھڑا قیام میں ہے، اس کا ذہن کہاں ہے، اس کے قلب کی پوری فوکس کدھر ہے، یہ ظاہر میں کوئی نہیں جان سکتا، یہ اس شخص کا اندر ہے، یہ باطن ہے، یہ کنسیلڈ ہے، یہ چھپا ہوا ہے لوگوں کی آنکھوں سے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دونوں ٹھیک ہوں، صرف ظاہر نہیں، دونوں ٹھیک ہوں. پھر اسی طرح اگر معاملات کو دیکھ لیا جائے، اب لوگ دوسروں سے ڈیل کرتے ہیں، اب ڈیلنگ کے اندر ہے ایک ظاہر میں غصہ یا جھوٹ بولنا، وہ اپیرنٹ ہے، وہ دوسرا جج کر سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ظاہر میں غصے میں بات کر رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص بہت اچھے طریقے سے بات کر رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، لیکن دل کے اندر اس کے بغض ہو، نفرت ہو دوسرے کی، ہیٹڈ فیلنگ ہو. تو اس طرح کی ڈیول پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کہ یہ ڈیول پرسنالٹی ہو، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور. اسی طرح کئی بار انسان نامحرم کو دیکھتا ہے، یہ ظاہر کا گناہ ہے، اور ایک ہے کہ باطن کی ہرس، ظاہر میں تو کچھ کر رہے نظریں جھکانے کے لیے، باطن میں ایک ہرس اور لالچ ہے کہ میں دیکھوں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں، کہ دل بھی صاف ہو، ظاہر کی شریعت پہ عمل کرنا بھی مطلوب ہے اور باطن کی شریعت پہ عمل کرنا بھی مطلوب ہے. اور بعض چیزیں ہیں وہ ہیں ریلیٹڈ باطن سے، فار ایگزامپل یہ تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ پہ توکل، اس پہ بھروسہ رکھنا، یہ ساری باطنی چیزیں. بخل یعنی کہ میرے اندر کنجوسی ہو، یہ بھی باطنی چیز ہے. یہ ساری شو آف ہوتی ہیں، اپرنٹ ہو جاتی ہیں جب اس کا پریکٹیکل لائف میں اس پہ عمل ہوتا ہے. یعنی بخل شو ہو جائے گا، میرے قلب کی کنجوسی شو ہوگی جب میں اپنے مال کو روک کے رکھوں گا. تو یہ اندر سے پیوریفائی کرنا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. لیکن غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دونوں انٹر لنک چیزیں ہیں، ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یہ کوئی سیپریٹ چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے پوچھیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے میرا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے. تو اب ظاہر میں نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن دل میں اس کا کوئی مسئلہ ہے جس سے اس کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، اور وہ نہیں پڑھ رہا. تو دل کا نہ کرنا ایک باطنی بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ایک طرف یہ ماڈل اور دوسری طرف یہ کہ میرا دل نہیں کر رہا. تو کچھ تو گیپ ہے، کیونکہ وہ ان کا باطن صاف تھا، اس کا تزکیہ ہوا ہوا تھا. تو تزکیے ہوئے ہوئے باطن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ گناہوں سے اسے نفرت ہوتی ہے، نیکی سے اسے پیار ہوتا ہے. گناہ نہ کرنے کا اس کا دل کرتا ہے، یہ گناہ کر کے وہ پچھتاتا ہے، اور نیکی کرنے کا دل کرتا ہے اور نہ کر کے اسے تکلیف ہوتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے، اس گیپ کو فل کرنا تزکیہ ہے. کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل کہ نیکی کرنے کو دل کرے، گناہ سے بچنے کو دل کرے، اور ایک طرف ایک انسان کا یہ دل کہ وہ گناہ کرنے کو اس کا دل کر رہا ہے، نیکی مطلب کہ کرنے سے وہ گھبراتا ہے. تو یہ جو گیپ ہے، اس کو نیرو کرنا، اس کو کم کرنا، اس کو ختم کرنا، یہ تزکیہ نفس. تو جب انسان انٹرنلی پیوریفائی ہوتا ہے، تزکیہ اس کا ہو جاتا ہے، تب وہ اس کو شریعت پہ عمل کرنا بہت آسان معلوم ہوتا ہے، تب وہ فیل کرتا ہے شریعت کے اندر ایک اٹریکشن. اب ایشو یہ ہے کہ باہر اگر تزکیہ نہ ہو تو باہر کی دنیا میں اٹریکشن نظر آتی ہے، دین کے اندر کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی. یہ تزکیہ نفس ہے جو کہ اندر پیوریفائی کر کے باہر کی اٹریکشن کو ختم یا کم کر دیتا ہے اور دین کے اندر ایک اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ سے ایک محبت ہو جاتی ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جب وہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا خود بخود انسان پہ آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے تھیوری کہ کیسے تزکیہ انسان کو شریعت پہ لے کے آتا ہے. اور اگر تزکیہ نفس نہ ہو تو کئی بار انسان قرآن و حدیث کی بات پڑھ کے کوشش تو کرتے ہیں دین پہ چلنے کی، لیکن وہ ٹسل چلتی رہتی ہے، وہ ایک مقابلہ چلتا رہتا ہے اپنے نفس سے. نفس کہتا ہے نہ کرو، وہ کہتا ہے نہیں کرو، شریعت کا حکم ہے. تو یہ ہوتا کیا ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی اس سے بچ جاتا ہے، کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی قضا ہو جاتی ہے، فجر پہ اٹھنا مشکل لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اندر سے پیوریفائی نہیں ہے. اس لیے تزکیہ نفس کرنا یہ فرض عین ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. علم حاصل کرنا اتنا کہ انسان زندگی گزار سکے، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. اسی طرح تزکیہ انسان کا اپنا تزکیہ کرنا کہ وہ شریعت پہ قائم ہو جائے، سٹیبل ہو جائے، اسے ماحول، اسے باہر کی اٹریکشن اس شریعت سے ڈگمگائے نہ، اسے ہٹائے نہ، یہ فرض عین ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا، کہ تحقیق وہ کامیاب ہے، وہ سکسیسفل ہے جس کا تزکیہ ہوا. تزکیہ اور کامیابی ریلیٹڈ چیزیں. ہر انسان پہ جنت کی ایفرٹ کرنا یہ فرض ہے، اور وہ لنکڈ ہے تزکیے سے، تو تزکیے کی ایفرٹ کرنا فرض ہوا. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ پھر حاصل کیسے کیا جائے. پہلی بات کلیریفائی کر دی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کہ اگر تزکیہ نہ ہو تو گناہ ہوتا ہے، اور گناہ ہو تو پھر انسان جیتے جی مر جاتا ہے. اگر انسان اس چیز کو سمجھے، قرآن پاک میں کتنی جگہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ نیکی اور تقوی کے ساتھ میری مدد ہے، گناہ کے ساتھ، گناہگار کے ساتھ میری دشمنی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. مفہوم کہ اگر بستی والے ایمان اور تقویٰ پہ ہوتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پہ کھول دیتے، ایک آپشن. لیکن ہوا کیا، کچھ بستیوں کا ذکر کر کے جنہوں نے نہیں اللہ کی مانی، پھر یہ اللہ نے ذکر کیا اصول جو قیامت تک کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے، کہ ولکن کذبوا، کہ انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے عملوں کی وجہ سے. یہ دو آپشنز ہیں ہمارے پاس، تیسری کوئی نہیں. یا تو برکتیں سمیٹیں آسمان اور زمین کی اللہ کی مان کے، یا اللہ کی پکڑ کے انتظار میں بیٹھے. انفرادی پکڑ بھی آتی ہے، اجتماعی پکڑ بھی آتی ہے. تو اتنا امپورٹنٹ ہے یہ گناہ سے بچنا. اب تزکیہ حاصل کیسے ہو؟ پیوریفائی کرنا اپنے آپ کو، اس کے لیے عقلی طور پہ دو آپشنز ہیں. عقلی طور سے مراد ہے اگر میں خود سوچوں میں کیسے پیوریفائی اپنے آپ کروں تو میرے پاس دو آپشنز ہوں گے براڈلی. ایک یہ کہ میں خود اپنی اوپر ایفرٹ کروں، اپنا تزکیہ کروں، میں پن پوائنٹ کروں یہ میرا گناہ ہے، اس کو میں دور کروں. اب یہ اس آپشن میں نقصان یہ ہے کہ جب میں اپنے ہی نفس کے اوپر ایک محاسب بن کے بیٹھ جاؤں، اس کا حساب لینا شروع کر دوں، اس کو اس کی غلطیوں کو پکڑنا شروع کر دوں, تو یہ ایک مشکل کام ہے. وہ اس طرح مشکل ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک علاقے میں کوئی خرابی پھیل جائے, کوئی چور آ جائیں, اب ان کو پکڑنے کے لیے کوئی چور پر بٹھا دیا جائے تو وہ کبھی نہیں پکڑے جائیں. اب غلطی بھی میری ہے, میرا نفس بگڑا ہوا ہے اور میں ہی اس کا محاسب بن جاؤں, تو میں ہمیشہ کیا کروں گا, میں بہت سارے عذر اور بہانے تلاش کروں گا کہ میں تو گناہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ ماحول ایسا ہے, میری عادتیں ہی ایسی ہیں, مجھے میں بڑا ہی ایسے ہوا ہوں, وغیرہ وغیرہ. دوسرا میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں کسی بڑے کے حوالے اپنے آپ کو کروں کہ آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں اور میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. دینی لحاظ سے بڑا, تو یہ طرز عمل ہر فیلڈ کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے, وہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد, کتابوں سے علم حاصل کرنے کے بعد, الٹیمیٹلی سینئرز کی گائیڈنس میں جاتا ہے, اور جب تک وہ سینئرز کی گائیڈنس کے اندر کام نہیں کر لیتا, وہ اس کو ٹیسٹیفائی نہیں کیا جاتا کہ یہ آگے پریکٹس کر سکتا. ایون اسپیشلسٹ جو بنتا ہے وہ اور چار پانچ سال کسی اسپیشلسٹ کے انڈر کام کرتا ہے, اور اس کی گائیڈنس کے اندر کام کر کے تب اس کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ اب اسپیشلسٹ. تو ہر چیز میں دنیا کے اندر بھی یہ ہے کہ کسی بڑے کے سامنے انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, وہ گائیڈ کرتا ہے. اور یہی اللہ رب العزت نے طریقہ رکھا اس دین میں بھی پیوریفیکیشن کا, تزکیے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا گیا, جیسے یہ آیت مبارکہ پڑھی. اب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا. ہوتا کیا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے آپ کو پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اپنی مسائل کی اطلاع کرتے تھے, انفارم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گائیڈ کرتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو, اور وہ اس کو فالو کرتے تھے اس گائیڈنس کو. تو اطلاع, اتباع, اور تیسری چیز کمپنی تھی, صحبت تھی, کیونکہ کمپنی سے انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. صرف پاس بیٹھنے سے دوسرے کی عادات انسان لے لیتا ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ساری عظمت ان کی اس کمپنی کی وجہ سے, اس صحبت کی وجہ سے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں بیٹھ کے وقت گزارا. تو اس کی ایک اگزامپل, حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار یہ کہنا شروع ہو گیا میں منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے کہ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اندر ایک نشانی دیکھ رہا ہوں نفاق کی, اور وہ یہ کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, میں تنہائی میں ہوتا ہوں میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, تو یہ نفاق ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے. تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیفیت ایک نیچرل ہے کہ میرے پاس بیٹھے ہوگے کچھ اور کیفیت ہوگی, تنہائی میں جاؤ گے کیفیت بدل جائے گی, تو اس پہ پریشان نہ ہو, یہ نفاق نہیں ہے. لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے اپنے مسئلے لے کے, انہیں انفارم کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گائیڈ کرتے تھے, اور وہ اس گائیڈنس سے فائدہ اٹھاتے تھے. اور اس طرح کی کئی اگزامپل دی جا سکتی ہیں اس حوالے سے. اب جوں جوں وقت گزرا, اصول وہی رہا کہ ایک گائیڈ کرنے والا اور اس کو اطلاع, اس کی بات کو فالو کرنا, اس کی اتباع, یہی رول ہے. اب لیکن جوں جوں وقت آگے گزرا تو آہستہ آہستہ وہ روحانیت نہیں رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں میسر تھی. تو وقت کے مشائخ نے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں, جس طرح باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں علم کا کام ہوا, اس لائن کے اندر بھی علم یہ کام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گائیڈ کیا کہ اس میں ایک چیز حاصل کر لو، وہ ہے ذکر اللہ کی کثرت، کہ وہ رہے گا، کمپنی رہے گی، اس روحانیت سے فائدہ ہوگا، لیکن وہ اطلاع اور اتباع بھی رہے گی، لیکن ساتھ ذکر اللہ کی کثرت بھی کرو، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو وہ ذکر اللہ کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل ہو جاتی، وہ قلب اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. تو وہ کیفیت صحابہ کی جو کہ مقام احسان بھی کہلاتی ہے، کہ ہر وقت ایسے رہنا گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہر وقت صحابہ کی رہتی تھی اس کمپنی کی بدولت. اب چونکہ وہ روحانیت نہیں رہی، تو اب ذکر اللہ کی کثرت سے اس قلب کے اندر یہ نور داخل کرنا کہ اس کی کیفیت یہ رہی. تو چار چیزیں، اسی طرح کسی گائیڈ کے پاس جا کے اس کو اطلاع کرنا اپنی بیماریوں کی، کہ میرے اندر غصہ زیادہ ہے، میرے اندر شہوت زیادہ ہے، میرے اندر یہ مسئلہ، میرے اندر یہ مسئلہ، ہر ایک کا فرق ہوتا ہے، تو اس کی گائیڈنس پہ اتباع کرنا، اس کی کمپنی میں رہنا، اور چوتھی چیز ذکر اللہ کی کثرت کرنا. یہ چار چیزیں ہیں جو علماء کی اس امت کے مشائق نے بتائیں، کہ چار چیزیں مینلی، یہ چار چیزوں سے تمہیں تمہارے اندر پیوریفیکیشن وہ آ جائے گی، وہ تزکیہ آ جائے گا. یہی چیز ایک سند متصل سے چلتی آ رہی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات دیکھی کہ ہماری یہ صحبت اور یہ تعلیم اور یہ سارا سلوک سے جو بات تعلق رکھتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل صحیح اور جاری کے ذریعے ملتی ہے، یعنی کہ یہ کنیکٹڈ ہے. اسی طرح سے ساروں کا تذکیہ آج تک ہوتا رہا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. اور اس کی کچھ ایگزامپل کہ یہ کیسے چلتا رہا اس ہسٹری کے اندر، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں جا کے تزکیہ نفس کیا. پھر بعد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کے یہ فیض پایا. اور خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر میں 2 سال وہ نہ جاتا ان کے پاس تو میں ہلاک ہو جاتا. اب سوچنے کی بات ہے کہ ظاہری علم تھا ان کے پاس، وہ تو امام ہے وقت کے، ظاہری علم ہے کہ یتلو علیہ آیات، یعنی تلاوت قرآن ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم ان کے پاس ہے. تو چوتھی چیز انہوں نے حاصل کی حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ کے صحبت میں جا کے، وہ تزکیہ تھا. اور یہی چیز حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ملتی ہے کہ وہ حضرت امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، اور یہ ظاہری علوم حاصل کرنے نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ پوچھ بھی لیا کہ حضرت آپ وقت کے امام اور آپ جا رہے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ تو عالم بھی نہیں ہے، یعنی کہ انہیں ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے قرآن و حدیث کا، ضروری علم ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جو کہ غور طلب ہے. کیا جواب دیا؟ کہ جواب میں فرمایا کہ میں عالم بکتاب اللہ ہوں، میں عالم بکتاب اللہ ہوں، اور یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ عالم باللہ ہے. میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں، یہ اللہ کے عالم ہے، میں ان سے اللہ کے علم سیکھنے جاتا ہوں. اس کو میں اور ذرا ایکسپلین کروں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ورڈ، فار ایگزامپل توکل، نماز کے اندر آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہ علم میں تو آ گئی بات، اب کوئی اور اس کی ڈیپتھ میں جائے, اس کی صرف نحو اس کی ڈیپتھ میں بھی چلا جا سکتا ہے. لیکن توکل ہوتا کیا ہے, اللہ پہ بھروسہ ہوتا کیا ہے, اسی طرح تقویٰ پہ کتنی بات ہوتی ہے. قرآن پاک کا آلموسٹ ہر صفحے میں تقویٰ کا ذکر ہے. لیکن یہ تقویٰ ہے کیا چیز, اللہ کی محبت کا قرآن پاک میں تذکرہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں, سپر نیٹو ڈگری. لیکن کیا مجھے اللہ سے اتنی بھی محبت ہے جتنی اپنے بیٹے سے, کہ بیٹے کو کوئی کچھ کہہ دے میں برداشت نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم توڑ دے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز. تو یہ چیز اپنے اندر لانا یہ مقصود ہے, یہ اس کی ایفرٹ ہے, اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. اور یہی چیز حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی, یعنی کہ انہوں نے بھی اس چیز کو ایمفیسائز کیا اور فرمایا کہ یہ سارے جو یہ سلسلہ ہے اور بزرگوں کے نام لکھے کہ حضرت فضیل بن عیاض, شیخ عبد القادر جنالی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, یہ اسلام کے مشائخ ہیں, آئمہ ہدایت ہیں, خدا نے ان کے حق میں امت کے اندر سچی زبان رکھ دی ہے. تو بات یہ بتانی مطلوب ہے کہ یہ تسلسل چلا آ رہا ہے, ایک تزکیے کا ایک طریقہ ہے جو چلتا آ رہا ہے. اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پہ رہو, اس پہ چلو. اب ہماری سامنے پوری تاریخ اسلامی میں انعام یافتہ لوگ کون ہیں, تو وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب فرما دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کی چار طبقے ہیں جو انعام یافتہ ہیں, قرآن ہمیں بتا رہے ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو یہی ہماری تاریخ کے صالحین اور صدیقین ہیں. تو انعام یافتہ لوگوں کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے, جہاں ان کی ظاہری ہمیں فقہ اور شریعت کی باتوں کی ضرورت ہے, وہاں ان کی اس طریقے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے پیوریفائی کیا, کیسے اللہ کا تعلق پایا, کیسے یہ ہوتا تھا کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے. تو ان کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی ایک ایفرٹ ہے. ہم اگر ان جیسے بننا چاہتے ہیں, ہم اگر اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اوپر کہ کیسے ہم سے پہلے لوگوں نے اس کو حاصل کیا. اللہ نے حکم دیا کہ ان کو دیکھو انعام یافتہ لوگ. اور یہ بات صرف عوام تک محدود نہیں, بلکہ وقت کے علماء کو بھی اس کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی مینشن کیا, یہ علماء کی باتیں مینشن کی کہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, سب یہ اس ایفرٹ سے گزرے. امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ فقہ کا عالم اپنی اصلاح نفس کے لیے کسی کا محتاج ہے, تاکہ علم کا فائدہ جو اصلاح نفس ہے اسے حاصل ہو, جو بغیر کسی شیخ کے ممکن نہیں. تو یہ چند اقوال اور چند اگزامپل سامنے رکھ کے بتلانا یہ مقصود تھا, ایم یہ تھا آج کی بات کرنے کا, کہ پہلی چیز تو ہم اس کی اہمیت کو جانیں کہ گناہ ہم نے چھوڑنا ہے. اب گناہ خود نکل جائے یہ بہت ریئر ہے, اس کے لیے ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور ایفرٹ کیسے کرنی پڑے گی, جیسے ہمارے بڑے کر گئے. یہ ایزیسٹ طریقہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا, کر کے دیکھے انسان. اب بتایا کہ اس کا طریقہ ہے کہ کسی کی گائیڈنس میں جانا, اس پہ اطلاع کرنا، اس سے بھی اس کو فالو کرنا، اتباع کرنا، اس کی کمپنی میں رہنا، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا. اب ذکر دو طرح کا ہے، ذکر دو طرح کا ہے، ایک ہے لسانی ذکر، زبان سے کیا جانے والا ذکر، اور ایک ہے قلب سے کیا جانا ذکر، کیا جانے والا ذکر، زبان سے اور قلب سے، دونوں احادیث میں ملتے ہیں. کہ صحیح بخاری میں یہ مینشن ہے یہ بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم مجھے محفل میں یاد کرو، میں بھی تمہیں محفل میں یاد کروں گا، تمہارے سے بہتر محفل میں، فرشتوں کی محفل میں. تم دل میں یاد کرو، میں بھی یاد کروں گا. تو یہ دو قسم کا ذکر ہے، ایک زبان سے جو سب کے سامنے ہوتا ہے، ایک قلب میں جس کا کسی کو پتا نہیں. تو یہ دونوں اذکار موجود ہیں احادیث کے اندر، اور چند احادیث کے اندر یہ بات بھی مینشن ہے کہ یہ قلبی ذکر زبانی ذکر پہ 70 گنا فضیلت رکھتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا. اب یہ ذکر کیسے تزکیہ پیدا کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فرمایا، اس مفہوم ہے، لکل شئین سے قالا، کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے، اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے. وسقالت القلوب ذکر اللہ، کہ دل کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گائیڈنس دے دی کہ اس ذکر سے قلب صاف ہوتا ہے، اور جب قلب صاف ہوتا ہے تو کیسے انسان کے ڈیڈ صحیح ہو جاتے ہیں. تو ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی جسد بنی آدم المضغ اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مفہوم کہ بے شک بنی آدم کے جسم میں ایک مضغہ ہے، اگر وہ سنور جائے تو انسان سنور جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے، وہ جان لو اس کا قلب. تو خود بتا دیے کہ قلب کا بگڑنا، انسان کا بگڑنا، قلب کا سنورنا، انسان کا سنورنا، اور قلب کیسے سنورتا ہے، دوسری حدیث میں بتا دیا، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے. اور شیطان پہ بھی انسان اس کے حملوں سے بھی بچ سکتا ہے اللہ کے ذکر سے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کہ شیطان آدمی کے دل پر جمع بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو اس میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان بھی انسان پہ جو عمل کرتا ہے، جو انفلوئنس کرتا ہے، وہ غافل دل کے ذریعے سے کرتا ہے. تو اس طرح اگر انسان اپنے قلب پہ ذکر کی کیفیت کو حاوی کر لے تو شیطان کے حملوں سے بھی بچتا ہے، قلب بھی اس کا صاف ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ ایک سنورا ہوا انسان بن جاتا ہے. وہی اس کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، وہی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہی اس کی زبان ہوتی ہیں، لیکن آنکھوں میں حیا بھر جاتی ہے، زبان میں صداقت بھر جاتی ہے، ہاتھ پیر دوسروں کی خدمت کرنے میں لگ جاتے ہیں، نہ یہ کہ دوسرے کو تکلیف دے. تو یہ ہے پوری تھیوری جو دی گئی ہمیں. یہ پورا ایک میکنزم دیا گیا اصلاح نفس کا، تزکیہ قلب کا. اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگزامپل دے کے بات ختم کرتا ہوں. ان کی بایوگرافی پڑھیں اگر، وہ پہلے آتش پرست تھے، آگ کو پوچھنے والے، لیکن دل میں حق تھا، حق کی تلاش تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. یعنی ایک اندر ایک تھا کہ یہ حق نہیں ہے. تو ایک بار وہ ایک گرجا گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے جہاں پادری پوچھتے ہیں، یہ عیسائی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ میرے مذہب سے بہتر ہے. اب انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور گرجا گھر میں آ گیا، اور پادری کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، کمپنی، صحبت، ان کے ساتھ پوری گائیڈنس میں رہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، نبوت نہیں ملی تھی، تو وہی حق مذہب تھا، یعنی عیسائیت. تو کمپنی میں رہ رہے ہیں، ان کی صحبت میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ وہی اطلاع و اتباع فالو کرنا، انفارم کرنا، وہ سب چل رہا ہے، وہیں رہتے تھے. حتیٰ کہ ایک پادری فوت ہو گیا، اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک پادری ہے، وہ حق پہ ہے، وہ ولی ہے اس وقت. آل ٹوگیدر وہاں گئے، دوسرے جگہ ہجرت کر، اتنی فکر. وہاں جا کے پھر ان کے ساتھ رہنا شروع کر دی. اس طرح دو یا تین بار مختلف لوگوں کے پاس گئے، حتیٰ کہ ایک نے کہا کہ اب میرے بعد کوئی اس دین کا صحیح پیروکار نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، ان کے دین پہ اب تم نے چلنا ہے. کہا کہ کہاں ملیں گے؟ انہیں اس نے نشانیاں بتائیں کہ یہ نشانی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے رہو، وہاں پہ وہ آئیں گے ہجرت کر کے، یعنی مدینہ منورہ. وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے، مدینہ منورہ جا کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا، اور ایک شخص کے غلام بن کے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، آپ کو دیکھا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام کی، مسلمان ہوئے، اور پھر بڑے صحابہ میں سے بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہنے شروع. اتنی تڑپ، اتنی طلب اللہ تعالیٰ کی، پوری زندگی ایسے ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس. اور اسی لیے ہمارے سلسلے کے اندر، نقشبندی سلسلے کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی، اس لیے ان سے باتیں پوچھتے تھے، گائیڈنس لیتے تھے تزکیے کے متعلق. تو اس کا کچھ نہ کچھ تو حصہ ہم بھی حاصل کریں. اتنی تڑپ اور پیاس تو ہمارے اندر بھی ہو کہ میں کب آخر گناہوں کی ذلت سے، گناہوں کی مضرت سے، گناہوں کی دلدل سے نکلوں گا. کب تک میں شکوے کرتا رہوں گا ماحول کے اور لوگوں کے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، تزکیہ کریں، اس کی جو ایفرٹ مشائخ نے مینشن کی ہے اس پہ چلیں. تو انشاءاللہ ہم خود دیکھیں گے کس طرح چند مہینوں میں، چند سالوں میں ہم اپنے اندر ایک فیلنگ فیل کریں گے، چینج فیل کریں گے. پھر نماز یہ عام نماز نہیں رہے گی، پھر پتہ نہیں چلے گی 20 رکعت کب ختم ہو گئی. تو یہ اسی زندگی میں، انہی 24 آورز کے اندر حاصل کرنے والی چیز ہے. ہمیں کوئی فارغ وقت نہیں ملے گا اس کے لیے، ہمیں کوئی فارغ نہیں کیا جائے گا جب اب یہ کام کر لو. ہمیں اسی مصروفیت کے اندر یہ سب کچھ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم اور فضل دیکھیں کہ اتنا آسان طریقہ بتا دیا جو ہمارے مشائخ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ 6 کام کر لو، تمہارے اندر وہ پیوریفیکیشن آ جائے گی. کیا؟ استغفار کی تسبیح صبح شام، درود پاک کی تسبیح صبح شام، اور قرآن پاک کی تلاوت، ایک سپارہ آئیڈیلی، نہیں تو آدھا سپارہ یا جتنا بھی ہو سکے. چوتھی چیز، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا، یعنی کہ میں چلتے پھرتے کچھ تو سوچ رہا ہوں، اس سوچ کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا اپنے قلب کی طرف کر دوں کہ میرا قلب اللہ اللہ کہہ رہا ہے. 4 چیزیں. پانچویں چیز کہ تھوڑی دیر بیٹھ جانا اللہ کی توجہ کے ساتھ، یہ فوکس ذکر جسے مراقبہ کہا جاتا ہے. تو 5-10 منٹ سے شروع کرے، پھر اس کو آدھے گھنٹے تک لے کے جانے کی کوشش کرے. اور چھٹی چیز یہ کہ اطلاع، وہی شیخ کو اطلاع کرنا، جس کی گائیڈنس میں چل رہا ہے اس کو اطلاع کرنا اور اس کے فالو کرنا، اپ ڈیٹس دینا کہ میں اتنا ذکر کر رہا ہوں، میرے اندر امپرومنٹ آ رہی ہے، نہیں آ رہی، یعنی اس کے ساتھ ایک لنک رکھنا، اپ ڈیٹ کرتے رہنا اس کو. تو یہ صرف 6 چیزیں جس کو اگر آپ کریں تو یہ میکسیمم آدھا یا 1 گھنٹہ لگتا ہے اس کو کرنے، میکسیمم، اگر اس کو پورے آداب کے ساتھ کریں. اتنا سمپل کر دیا اور اس کے ذریعے سے اتنی بڑی نعمت پیوریفیکیشن آف ہارٹ قلب کا سنورنا یہ آ جاتا ہے انسان کے اندر. اب دنیا کے لیے ہم یعنی کہ ہر ایفرٹ کرنے کو تیار ہیں, فاصلے طے کرتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, تو اس میں کرنا بھی کچھ نہیں. ایک کنڈیشن کمروں کے اندر یا ہیٹر والے کمرے کے اندر بیٹھ کے سارے کرنے والے کام, اتنا سمپل اللہ تعالیٰ نے کر دیا اس چیز کی. تو اب اگر کوئی کمی ہوگی تو ہماری طرف سے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے کانسیپٹس کلیئر کر دے, ہمارے سامنے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان کی امپورٹنس واضح کر دے اور ہمارے لیے راستہ آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس راستے کا پہلا قدم توبہ ہوتا ہے کہ انسان, توبہ کہتے ہیں کہ ارادہ کر لینا, یعنی کہ جو میں کر رہا ہوں گناہ اس سے باز آ جاؤں اور اپنی ڈائیورژن اللہ کی طرف کر دینا, اپنا رخ اللہ کی طرف کر دینا, اس کو کہتے ہیں توبہ. یعنی کہ یہ کوئی بہت لمبا کام نہیں ہے, یہ بس سوچ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کر دیا وہ غلطیاں مجھے معاف کر دیں, آئندہ نہیں کروں گا. بے شک زبان بھی نہ کوئی بولے, ایک لفظ بھی نہ بولے زبان سے, تو توبہ ہو جاتی اور بالکل انسان پیوریفائی ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ کی تعالیٰ کی ذات رحمت کرنے والی ہے. اور حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث میں مینشن کروں کہ توبہ کرنے والے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحرا میں ہو یعنی ڈیرٹ میں ہو اور اونٹ کے ساتھ وہ جا رہا ہو, اب اونٹ کے ساتھ وہ جا رہا تھا کہ آل آف اے سڈن ڈیرٹ کے مڈ میں جا کے اس کا اونٹ غائب ہو گیا, وہ اس کی آنکھ لگی اٹھا تو اونٹ نہیں ہے. اب اس شخص کو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسے اگر ڈیرٹ دیکھے وہاں تو وہی ایک ساتھ, نہ کو پینے کو کچھ ہوتا ہے نہ کچھ کھانے کو ہوتا ہے, تو وہ تو یہ اسے یقین ہوگا میں مر گیا, اب میرے پاس کوئی زندگی کا سہارا نہیں ہے. اس مایوسی کے عالم میں وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب موت کب آتی ہے. آل آف اے سڈن وہ دیکھتا ہے, اس کی آنکھ لگتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو سامنے وہ اونٹ کھڑا ہوتا ہے اس ساز و سامان کے سمیت, اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, مفہوم ہے, خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, دعا کرتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب, الٹ الفاظ کہہ دیتا ہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا اور کہا کہ دیکھو وہ خوشی کی وجہ سے یہ الفاظ کہہ رہے, تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ جو گیا ہوتا ہے وہ لوٹ کے آ جاتا ہے. اس خوشی کو بتانے کے لیے یہ سارا پورا واقعہ ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے اور اس مہینے میں خاص طور پہ ہمیں آوازیں دے رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیں اور یہ نیت کر لیں, اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں, میں گناہ ہوتے ہیں مجھ سے ہوئے, آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے گائیڈ کر دیں صحیح گائیڈنس کی طرف, صحیح راستے کی طرف. تو پہلا اس کا سٹیپ ہوتا ہے توبہ, یہ ریئلائز کر کے رخ موڑ لینا اور پھر اس کے بعد جس طرح بتایا اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ پیوریفیکیشن مل جاتی ہے انسان کو. تو اس لیے میں اس وقت توبہ کے کلمات پڑھاؤں گا, ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے گا. تو جب میں کہوں پڑھنے کو تو پڑھیے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, جس کے متعلق بھی بات کی تھی, فوکس ذکر جو ہوتا ہے. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, قلب میں یاد کرو. اب قلب میں اللہ تعالیٰ کو کیا یاد کریں, تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, اللہ کے نام کو یاد کرو. تو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے, تو اللہ قلب میں پڑھنا یہ ہوتا ہے قلبی ذکر. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ اللہ کے نام کو یاد کرو, ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اس کی یاد میں گم ہو جاؤ. تو یہ ساری چیز کا عمل کا نام مراقبہ ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ مراقبہ ورڈ ڈرائیو ہوا ہے رقیب سے. رقیب کہتے ہیں غور سے فوکس کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ انسان کا رقیب ہے کہ وہ انسان پہ فوکس کر رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. وہ کہاں فوکس کر رہا ہے؟ اس کے قلب پہ فوکس. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے, وہ تمہارے قلب اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو قلب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, میں بھی اس پہ فوکس کر لوں تو اس دونوں طرف کی رکاوٹ کو مراقبہ کہہ دیتے ہیں. تو مراقبہ قلبی ذکر ہے. اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ سوچنا ہے کہ میرا قلب اللہ 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 کہہ رہے ہیں اور میں اس کو سن رہا ہوں. یہ سوچ ہے, نہ زبان سے کچھ کرنا ہے, نہ سانس سے کچھ کرنا ہے, بس ایک سوچ کا عمل ہے. تو بس سوچنا ہے کہ میرا قلب کہہ رہا ہے, جیسے کوئی باہر سے آواز آ رہی ہو میں سنتا ہوں, اسی طرح قلب سے ایک آواز آ رہی ہے اللہ 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 کی, میں سن رہا ہوں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت آتی. تو قلب میرا اللہ 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 کہہ رہا ہے اور اللہ کی رحمت آ رہی ہے, جس سے میرا قلب صاف ہو رہا ہے, اسے پیوریفیکیشن مل رہی ہے, اسے تزکیہ مل رہا ہے. تو اس کو تھوڑی دیر کر لیں, اپنی پوری توجہ اپنے قلب اپنے سینے پہ لے جائیں. قلب سینے میں ہے بائیں جانب, تو اس طرح اپنی پورا فوکس رکھ لیں. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا, بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا, میں چھوڑ کر کاروبار سارے کیا کروں گا بس کام تیرا, کیا کروں گا بس اب الہی اللہ 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 اللہ, مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 اللہ. بتان دل بر تو ہیں ہزاروں مگر کوئی با وفا نہیں ہے, ودود اولائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے. مزے کی چیزیں تو ہیں ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے, کیا کروں گا بس اب الہی اللہ 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 اللہ, مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ ہی کی توفیق سے ہم نے آج روزہ رکھا. یا اللہ پاک ترابی پڑھی، محض اپنے لطف و کرم سے اس کو قبول فرما لے. یا اللہ پاک اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، یا اللہ پاک نمازوں میں یہ آوازیں سنتے ہوئے، یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کہ آپ تقویٰ رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں، توکل رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں، آپ ایمان والوں میں محبت دیکھنا چاہتے ہیں اپنی، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کی حقیقتیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کہتے ہوئے عرصہ گزر گیا، سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے عرصہ گزر گیا، اپنی رحمت سے ان کی حقیقت ہمارے دل میں ڈال دے. یا اللہ پاک دل کے اندر جو تیرا غیر ہے اس کو اپنی رحمت سے نکال دے، ہماری نظروں میں حیا بھر دے، زبان میں صداقت بھر دے. یا اللہ پاک سر سے پاؤں تک ہمیں تقویٰ والی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. یا اللہ پاک آخر کب تک لوگوں کے دل ان زبان سے توڑتے رہیں گے، کب تک اس زبان سے جھوٹ بولتے رہیں گے، کب تک یا اللہ پاک نگاہوں سے تیرے غیر کو دیکھتے رہیں گے. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں سچی زندگی نصیب فرما، ہمیں یا اللہ پاک ظاہر و باطن میں شریعت کی اتباع نصیب فرما. یا اللہ پاک ایک ایک لمحہ اپنی یاد نصیب فرما، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے غافل ہونے سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ پاک ہمیں غافلین میں سے نہ بنا، ہمیں ذاکرین میں سے بنا. یا اللہ پاک ہمیں وہ تمام صفات نصیب فرما جو قرآن اور حدیث میں آپ نے ذکر فرمائی. یا اللہ پاک تقویٰ کی صفت نصیب فرما، توکل کی صفت نصیب فرما، ذکر کی صفت نصیب فرما. یا اللہ پاک دوسروں کی خیرخواہی کی صفت نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنا خوف نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ پاک وہ تمام اخلاق رذیلہ اور گندے اخلاق اور برے اخلاق جس کی مذمت آپ نے فرمائی وہ ہمارے اندر سے نکال دے. یا اللہ پاک ہمارے اندر سے بخل کو ختم فرما، یا اللہ کنجوسی کو ختم فرما، یا اللہ پاک ریاکاری کو ختم فرما، یا اللہ خود پسندی کو ختم فرما، تکبر کو ختم فرما. یا اللہ پاک ہمیں سچی اور سچی زندگی نصیب فرما. یا اللہ پاک یہ دوگلی زندگی، ڈول پرسنالٹیز ہماری جان چھڑا. یا اللہ پاک ہمیں تنہائیوں اور محفلوں میں ایک جیسی پاک صاف زندگی نصیب فرما. یا اللہ پاک محض اپنے لطف و کرم سے یا اللہ پاک ہمیں رمضان کے اندر جو تیرا وعدہ ہے کہ روزے رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک وہ ہمارے حق میں قبول فرما، ہماری مغفرت فرما. یا اللہ پاک رمضان کی رات ہے، یا اللہ پاک کتنے لوگ آج جہنم سے بری کیے جائیں گے، اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما. یا اللہ پاک ہم ذرہ برابر بھی یا اللہ پاک تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ پاک ہم کہاں جہنم کی گرمی برداشت کر سکیں گے، اپنی رحمت سے ہمیں اس سے بچا. یا اللہ پاک اس سے تو انبیاء نے پناہ مانگی، یا اللہ پاک ہم کہاں یا اللہ پاک اس میں جا سکتے ہیں. یا اللہ تیرے بندوں نے پکار پکار کے تجھے کہا
کہ ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ پا ہم بھی ان کی اتباع میں یہی کہتے ہیں، یا اللہ پا اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پا ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام جب نے رحمت کا معاملہ کیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، وہ قیمت کم لائے تھے، انہیں غلہ پورا دیا تھا، یا اللہ پاک ہم بھی عمل تھوڑے لائے ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک آپ اجر پورا دے دیجئے، ہمارے روزے، ہماری تراویاں، ہمارا قیام، ہمارا صیام تمام ٹوٹا پھوٹا ہے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس پہ پورا اجر دے دیجئے، ہمیں تقویٰ نصیب فرما دیجئے۔ زندگی کے یا اللہ سالہ سال گزر گئے، رمضان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، زندگی بدلتی نہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں تقویٰ والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تقویٰ والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک رمضان پہ عمراء فقراء پہ صدقے کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یا اللہ پاک آپ سخیوں سے بڑے سخی، ہم فقیروں سے بڑے فقیر، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں صدقے میں یا اللہ جنت نصیب فرما دے، ہمیں صدقے میں تقویٰ نصیب فرما دے، ہمیں تقوی میں، ہمیں صدقے میں رات کا تہجد کا اٹھنا نصیب فرما دے، یا اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما دے، یا اللہ پاک زبان کی سچائی نصیب فرما دے، لوگوں کی خیرخواہی نصیب فرما دے، لوگوں کی خدمت کرنے کا ذوق نصیب فرما دے، یا اللہ پاک خود پسندی کی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، یا اللہ پاک جو اپنے ہی گرد گھومتی رہتی ہے ایسی سوچ سے ہمیں محفوظ فرما دے، یا اللہ پاک لوگوں کی خدمت کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا فرما، اپنی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا فرما، یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پاک جو لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ان کو یا اللہ پاک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد ہیں اپنی رحمت سے ان کو نیک و صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ پاک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ پاک جو لوگ صحت کی وجہ سے پریشان، جسمانی صحت کی وجہ سے ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ پاک جو روحانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، غصے، غیظ و غضب، تکبر، شہوت کی وجہ سے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کی روحانی بیماریاں ختم فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما، یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما، اور بلا استحقاق بلا عذاب جنت و فردوس ہمیں نصیب فرما، یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں کمزور اور پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی دستگیری فرما، یا اللہ پاک وہ اپنا دکھ کس کے سامنے کہیں، یا اللہ پاک ہم ان کا دکھ کس کے سامنے کہیں، یا اللہ پاک آپ ہی یا اللہ پاک رحمت کرنے والے ہیں، جس طرح یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے سر پہ چادر ڈال کے اس کا سر چھپا لیا تھا، آپ بھی اس امت کے سر پہ چادر ڈال دیجئے، اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے، یا اللہ پاک ہم نے آپ کو گناہ بھیجے لیکن آپ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اور یا اللہ پاک ظالموں سے ہمارے نجات نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک ہمیں بھی کبھی کسی ظالم کے حوالے نہ فرمائیے، اور ہمیں دوسروں پہ ظلم کرنے سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ پاک جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرمائیے، یا اللہ پاک اس اہل محلہ پہ یا اللہ پاک خصوصی رحمت نازل فرمائیے، یا اللہ پاک یہاں پہ دین کا ماحول پیدا فرما دیجئے، یا اللہ پاک یہاں پہ دین پہ استقامت لوگوں کو نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو جن کے ایمان کی دولت نہیں ہے اپنی رحمت سے انہیں بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیجئے، یا اللہ پاک اہل محلہ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کی نسلوں میں اولیاء اور علماء پیدا فرمائیے، یا اللہ پاک اس محلے کو یا اللہ پاک دین کے کام کے لیے قبول کر لیجئے، دین کے قیام کے لیے قبول کر لیجئے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک جس محبت سے انہوں نے ہم بلایا اس کے بدلے تو انہیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اس کے بدلے تو انہیں اپنی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، و برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاک